اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم آداب زندگی میں خوشی کے آداب پڑھ رہے تھے، جس میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ خوشی کے مواقع میں خوش ہونا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ہمیں سنت سے بھی ایسے مواقع ملتے ہیں جس میں کچھ لائٹ ماحول یا عید کا موقع ہے تو اس کے اندر، یا کچھ ایسے مواقع ہیں جن کے اندر انسان تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آگے آج دیکھتے ہیں، رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر اور شب میں تلاوت قرآن اور تراویح کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم دیا تھا آپ اس کی دستگیری سے اس کی تعمیل میں کامیاب ہوئے، اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں، یعنی فطرانہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ خوش کس بات پہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ اس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے حکم پورا کرنے میں کامیاب ہوئے، پھر آپ اپنے غریب اور مسکینوں کو فطرانہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی باتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہوئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے، اور اللہ کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کے خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکیں۔ تو یہی ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب ہم خوش ہوں تو اپنی خوشی میں اوروں کو بھی شامل کر لیجئے، اپنی خوشی میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں جو اتنے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے اور خوشی منانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کتنا اچھا ہمیں عید کے موقع پر یہ سبق دیا گیا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دوگانا شکر ادا کر کے اپنی خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ یعنی ہمیں خوشیوں کے مواقع کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ آپ نے خوشی بھی کیسے منانی ہے، کہ وہ لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے ان تک بھی ہم نے فطرانہ پہنچایا اور ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لیا۔ اور اسی طرح بڑی عید پہ بھی ہم، عید الاضحیٰ پہ بھی قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کا گوشت غریبوں مسکینوں اس میں مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنے خوشی کے مواقع پر دوسرے لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اور پھر آپ کی ہر ہر بستی میں سارے گلی کوچے اور سڑکیں تکبیر اور تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سطحوں سے گونج اٹھتی ہیں۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھاتے، اچھا پہنتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں یاد الہی بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اچھا کھاتے ہیں تو بھائی آج کیوں اچھا کھا رہے ہیں، آج کیوں اچھا پہن رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ عید ہے، تو عید ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو عید کا منانا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیوی ایک خوشی کو آنر دینا ہے، ایک احترام ہے، اس کی تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دی ہے۔ ہم اپنی جو باقی باتیں ہیں، کوئی کچھ منا رہا ہے کوئی کچھ منا رہا ہے، وہ ہم نے خود اپنی خوشیاں منائی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے دن جو امت مسلمہ کے لیے ہیں، ساری امت کے لیے، اس میں خوشی منانا، اس چیز کو رسپیکٹ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کے دن دیے۔ اور جو ان کو کچھ نہ سمجھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ان دنوں کو سمجھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ کوئی اچھا پہنے، نہ کوئی خوشی کا اظہار، نہ کوئی کچھ، عید مناتے ہی نہیں ہیں ہم، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک دیوی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیوی خوشی ہے اس کو کچھ نہ سمجھنا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے۔ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے، اور اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مسرتوں میں اضافہ کیجیے، اور خوشی کے مواقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ آپ ابن مالک کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوک در جوک ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے۔ تو مبارکباد دینا بھی ایک سنت ہے، برکت کی دعا ہے، اور اس کے اندر بھی بجائے کانگریجولیشنز کہنے کے مبارک ہو آپ کو یہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، کانگریجولیشن کوئی دعا نہیں ہے۔ اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے تو کعب اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت کعب نے جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خاص طور پہ یہ فرمایا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار مسرت کا ذکر کیا اور فرمایا میں طلحہ کی مباربات اور جذبات مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا. دیکھیں ایک وہ لوگ نہیں انسان کو بھولتے جو اس کی خوشی کے اندر خوش ہوئے اور سنسیئرلی خوش ہوئے, اور ایک وہ نہیں بھولتے جو غم کے موقع پر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ دو مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے. کسی کی شادی ہو یا کسی کے ہاں بچہ ہو یا اسی طرح کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے تھے بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر, اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی دے اور تمہیں دونوں کو برکتیں عطا فرمائے اور خیر اور خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نبھا کرے. اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس کو یاد کر لینا چاہیے. ایک بار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو خدا تمہیں اپنے اس عطیے میں خیر و برکت دے, اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق بخشے, بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرما بردار بنا کر اٹھائے. تو یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. جب آپ کا کوئی عزیز یا شناسا یعنی جاننے والا کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسرت کیجیے. مثلا کوئی بچہ پڑھنے گیا ہوا ہے, کوئی جاب کے لیے کہیں دور گیا ہوا تھا واپس آیا, تو اس کو ویلکم کریں کہ جو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ویلکم کریں, چاہے دو چار دن بعد ہی آ رہا ہو کہ آپ ایک خوشی کا اظہار کر کے بتائیں کہ میں خوشی ہوئی ہے آپ کے آنے پر. مثلا بعض دفعہ ہسبینڈ بھی کہیں سفر پہ گئے ہوتے ہیں, بعض دفعہ بچے پڑھنے چلے جاتے ہیں, بعض دفعہ بیٹیاں کہیں شادی ہو کے کہیں دور چلی جاتی ہیں, اس طرح بعض دفعہ ہم اپنے پیاروں سے اپنے والدین سے کہیں دور ہوتے ہیں, تو جب وہ پھر آئیں یا ان سے ملاقات ہو تو پھر اس وقت خوشی کا اظہار کیجیے. اور اگر وہ اپنی بخیر واپسی پر خوشی کی کوئی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجیے. جو مسافر ہے اس کو سنت تو یہی کہ وہی جب آئے اور تو وہ لوگوں کو دعوت پہ بلائے, یعنی سفر سے جب کوئی واپس آتا ہے. اور جب آپ کسی سفر سے بعافیت وطن پہنچیں اور اس خوشی میں کوئی تقریب منائیں تو اس مسرت میں بھی قریبی لوگوں کو شریک کریں. البتہ بے جا اسراف اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے اور کوئی ایسا خرچ ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ ہو. یعنی اس میں بھی شو آف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کھانا کھلانا بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ کے استقبال کے لیے سنیۃ الوداع تک پہنچے, اور جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے اور جنوب کی جانب سے شہر میں داخل ہونے لگے تو مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں سبھی آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے نکل آئے, اور انصار کی بچیاں خوشی میں یہ گیت گا رہی تھیں جو سب کو ہی پتہ ہے طلال بدرو علینا من سنیۃ الوداع. تو یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا نا, لیکن آپ کو پتہ ہے اکثر جو اوتھینٹک بکس ہیں ان میں یہی لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے آئے تھے تو اس وقت انہوں نے سنیۃ الوداع پہ یہ اشعار پڑھے تھے. کیونکہ دیکھیں اشعار میں بھی ہے نا طلال بدرو علینا من سنیۃ الوداع, ٹھیک ہے, واجب شکر علینا ما دعا للہ دعا, تو کہ آج چودھویں کا چاند طلوع ہوا ہے سنیۃ الوداع سے, تو سنیۃ الوداع سے تو وہاں سے آ رہے تھے تبوک سے, ہم پر شکر واجب ہے اس دعوت اور تعلیم کا کہ دائی نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور ہمارے درمیان بھیجے جانے والے رسول آپ ایسا دین, اے ہمارے درمیان بھیجے جانے والے رسول آپ ایسا دین لائے ہیں جس کی ہم اطاعت کریں گے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینے پہنچے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کی دعوت فرمائی, تو یہ بھی ایک سنت پتہ چلتی ہے کہ کبھی آپ ایسا کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی منائیے اور خوشی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شریک کیجیے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دب بچانے کی بھی اجازت دی ہے, اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی ہے. تو یہ ہمیں اجازت ملتی ہے کہ ہم شادی کے موقع پر اچھے گیت لیکن اچھے گیت گائیں اور دف بجانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے, اور اس سے نکاح کا اعلان بھی اور شہرت بھی ہو جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتے کی ایک خاتون کا کسی انصاری سے نکاح کیا, جب اس کو رخصت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیج دی جو دف بجاتی اور کچھ گیت گاتی جاتی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو بعض لوگ نا اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں دین میں بھی, اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی کیوں کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بس اس طرح ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہو. لیکن دیکھیں نا آپ جہاں پہ اجازت ملتی ہے وہ آپ کریں تو وہ دین ہے, جہاں پہ اجازت نہیں ملتی وہاں سے رک جائیں تو وہ دین ہے. لیکن اپنے طور پہ ایک دین کا بنا لینا ذہن کے اندر ایک خاکہ کہ دین تو یہ ہے کہ بس بالکل ایسے پس مردہ رہا جائے اور کچھ بھی ایسا نہیں کریں اور اس چیز کو بھی بہت برا سمجھا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں جب نیا نیا دین پڑھا ہوتا ہے تو ایک دم ہر چیز حرام 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 بس فتوے لگانے لگ جاتے ہیں. جب آپ دین میں میچیور ہوتے ہیں نا، تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں دین ہے کیا. تو یہ میچیورٹی کی ضرورت ہے، اور جب انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو پھر وہ بات ہو جاتی ہے جو انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم، اس کے اوپر بھی نیکسٹ کلاس میں. جب حضرت ربیع بن معوض کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور اپنے ان بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے تعریف میں کلمات کہتے تھے، کہ مثلا فلاں بڑا سخی، فلاں بڑا ایسے، اس کی بڑی شاعری ہوتی تھی. ایک لڑکی نے ایک مصرع گایا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے. تو آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی. یعنی یہ مت کہو کہ آج کتنا کامن ہے اس باتوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری باتیں غیب کی جانتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا وہی جانتے تھے، اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے، اور وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا. تو یہ کہنا کہ وہ فیوچر کو جاننے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاہن اور نجومی نہیں تھے. شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی اہتمام کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو. لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ لڑکی والوں کی نہیں، ولیمہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے. اب شلیمہ کر کے دونوں اب اس میں حصہ ڈالتے ہیں، حالانکہ صرف لڑکے والوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ولیمہ کھلائیں. شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم از کم مبارکباد کا پیغام ضرور بھیجیے. نکاح، شادی اور اسی طرح کے دوسرے خوشی کے موقع پر تحفے دینے سے تعلقات میں تازگی اور استواری پیدا ہوتی ہے اور محبت میں گرمی اور اضافہ ہوتا ہے. ہاں، اس کا ضرور لحاظ رکھیے کہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے اور نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اپنے اخلاص کا احتساب ضرور کرتے رہیے. اب یہ بھی نہیں کہ آپ لوگوں سے تحفے مانگنا شروع کر دیں، لوگوں سے تحفے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں. تحفہ وہی ہوتا ہے جو اپنی خوشی سے کوئی دے اور محبت سے دے اور جسے تعلقات اچھے ہوں. تحفہ کبھی بوجھ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ لکھنا بند کر دیں گے نو باکس گفٹ، یہ غلط بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گفٹ آپ مانگ کے نہیں لیتے، کوئی بھیک نہیں ہے کہ آپ نے کشکول آگے کیا اس میں پیسے ہی ڈالنا. نہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا شادی کا خرچہ آپ کا اٹھائے اور سارے دیں پیسے مجھے. نہیں، ہاں لوگوں کو بھی اتنی عقل کرنی چاہیے دوسری طرف والوں کو بھی کہ وہ وہی گفٹ دیں جس کی جتنی توفیق ہے، کہ جو کسی کے کام آ سکے. ایسے نہیں کہ گھر کے فالتو چیزیں اٹھا کے دوسرے کے سر تھوپ دے، اسے کیا محبت بڑھے گی. تو وہ بھی کیش دے دیں جتنی حیثیت ہے، وہ بھی جس طرح سے بھی اپنی طرف سے کوئی گولڈ دے دے، کوئی یا ایسی کوئی چیز دے دے جو اس دوسرے کے کام آ جانے والی ہو. دینے والے بھی سر سے اتارتے ہیں اور لینے والے بھی تحفے کو تحفہ سمجھ کے نہیں لیتے، بلکہ ایسے لیتے کہ جیسے ان کا حق ہے. نو باکس گفٹ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ گفٹ تو ضرور لے کر آنا، لیکن باکس والا نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں کیش ہی چاہیے. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا. تحفہ تو اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے، کوئی دے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ہم نے آج تحفوں کو بھی ایک تجارت بنا لیا، بالکل ایک لین دین اور ایک سودا بنا لیا کہ جس میں تحفہ بھی دیا جائے گا اس لیے تاکہ تحفہ لوگوں سے پیسے لے لے کے اور پھر ہم اپنی شادی گرینڈ کریں، پیسے اس میں سے پورے ہو جائیں. تو ایسے نہیں کرنی چاہیے، جتنی آپ کی جیب ہے اتنی شادی کریں، لوگوں کے تحفوں کے اوپر نظر نہ رکھیں. تو لہٰذا تحفے کو تحفہ رہنے دیا جائے. اور تحفے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام نے کیا مقصد بتایا؟ تعلقات بہتر ہوں، محبت آپس میں ہو، ایک دوسرے سے الفت ہو. تو اگر تحفہ بوجھ بن جائے اس کے اوپر کہ جس بندے نے دو چار شادیوں پہ جانا ہو، وہ تو پھر بس پھر تحفے دے کے پھر کیا کرے گا، اس کے بعد اپنا مہینہ کیسے کاٹے گا. تو اس لیے ایسے نہ کیا جائے. اور کم از کم ہم لوگ جب یہ دین پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.